الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبس درد پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی پر سے ہم مستفیض ہو رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی اور آپ کے ارشادات مبارکہ اور آپ کی مبارک زندگی کے لحظوں کو ذکر کر کے مبارک متبرک لحظوں کا ذکر کر کے ہم اپنے قلب و جگر کو منور و مستنیر کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے حبیب کے صدقے تفصیلاً یہ درس اپنے اختتام کی جانب ہے اور اب ہم سیرت کے اس گوشے میں داخل ہو چکے ہیں، اس درس کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جو انتہائی اہم، انتہائی ضروری نظریاتی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ارشادات جو اس سے قبل گزرے ہیں اس کی خلاصے کے حوالے سے، یہ آخری لمحات تحقیق کے حوالے سے، جستجو کے حوالے سے، نظریات کی درستگی کے حوالے سے اور تاریخ کے صحیح رخ کو جاننے کے حوالے سے انتہائی اہم، انتہائی اہم اور انتہائی ضروری باتیں اب زیر بحث ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر رفیق اعلیٰ کا وقت بالکل قریب ہے اور اس تفصیل کو ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر رک رک کر ایک ایک بحث کو مزید پھیلا پھیلا کر آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ یہ وقت، یہ زندگی جو ہمیں انعام کے طور پر مل گئی ہے تو اس کو ہم ضائع نہ کریں اور سیرت کے ایک واقعے اور اس کے گرد و نواح میں سے جڑنے والے جو دیگر موضوعات ہیں یا اس سیرت کی اور حضور کے فرمان سے متعلق اس کی تشریح اور تفسیر کے حوالے سے حضور کے دیگر فرامین ہیں، تو سب کو شامل کر کے ایک ایک گوشے کو جو ایک سمندر کے مانند ہے، کما حق ہو تو اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن جہاں تک ہو ان فیض اور اس عرفان اور اس تعلیم اور اس تحقیق اور اس سچائی کو ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکیں ہم سمیٹیں۔ تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر رفیق اعلیٰ اور وصال مبارکہ کا وقت بالکل قریب ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں رک کر وہ خطبات ذکر کیے تھے، میرے آقا اور مولا سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار مقدس پر حضور کا جلوگر ہونا اور وہاں سے لوٹ کر آنا، حضور کا خطبہ دینا، اور بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول کا یہ کہنا کہ اس کے بعد میں نے منبر پر حضور کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی حضور کی لمحات زندگی کا وہ آخری خطبہ، حیات ظاہری کا، اس کا تفصیلی طور پر میں نے، وہ خطبہ کتنا اہم تھا اس کو رک کر تقریباً 4 سے یا 6 درسوں تک ہم نے اس کی تفصیل و تشریح ایک ایک گوشوں کو ہم نے بیان کیا، اور گزشتہ درس بھی ہمارا اسی سے متعلق تھا، غدیر خم ایک بہت بنیادی بحث تھی، اس کو بھی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ آج صحابہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک اور بہت اہم بات آ رہی ہے، وقت رہا تو اس کو تفصیل سے لیں گے ورنہ آنے والے درس تک اس کو مؤخر کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ اور اس پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ اور اس کی سچی اور صحیح فکر کے ساتھ ہم آشنائی حاصل کریں، تاکہ ایک درس ہمیں دینے کا یا سننے کا موقع ملے اتنی تحقیق کے ساتھ بات کر لی جائے کہ جو ہمارے بزرگوں نے جمع کیے، کہ شاید اگر ہم ذاتی طور پر تحقیق کرتے تو کئی سالوں تک لائبریریوں کی کتابوں سے استفادہ کرنے کے باوجود ہم اس بات کی تفصیل کو جان نہ سکتے تھے جو ہمارے اکابر نے ان تمام تفصیلات کو اپنی مدلل کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ تو اسی جذبے کے ساتھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مبلغ علم کو بڑھائیں اور سیرت کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے حوالے سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس علمی سطح پر ارتقاء کے مراحل پر لے جائیں، تاکہ ہم اپنا عقیدہ بھی بچا سکیں اور دوسرے کے عقیدے کے تحفظ کا بھی ہم باعث بن سکیں نظریاتی حوالے سے۔ اب یہاں پر سنیے آپ کہ بدھ کا دن تھا جب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شدت مرض جو تھا، تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ بہت بڑھ گیا، اور میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام جو سرکار کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، حضرت محیبہ، وہ خود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی حضور نے، اور لوٹ کر آئے تو حضور کے سر میں درد کی شدت بہت بڑھ گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات جاری ہوئے، واراساہو، ہائے میرا سر، یعنی تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ شدت سر کے اوپر اتنی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر باقاعدہ ایک چادر سے پٹی نما یعنی گانٹ لگائی تاکہ وہ سر جو ہے وہ درد میں افاقہ ہو جائے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب میں نے حضور کے جسم مبارک پر ہاتھ لگایا تو حرارت بہت زیادہ تھی، یعنی بہت تیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا، اور یہ رفتہ رفتہ کبھی بڑھتا تھا اور کبھی گھٹتا تھا۔ اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اہم خطبات مرحمت فرمائے، یعنی اپنے بستر پر ہی، آگے اس کی بحث آئے گی نظریات کے حوالے سے جس کو بنیاد بنا کر بڑا تفرقہ پھیلایا جاتا ہے، اس لیے میں رک رک کر ایک ایک باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بحث یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، زید بن حارثہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اور رومی غزوہ موتا سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بھاگ گئے اور وہ دوبارہ لوٹ کر ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ غزوہ موتا کو آپ نے تفصیلی طور پر سماعت کیا ہے کہ بڑا خطرناک قسم کا یہ غزوہ تھا اور اس میں بڑے جیر القدر صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے مجاہد شہید ہوئے ہیں، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جیسی عظیم شخصیات نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، سیدنا خالد بن ولید نے اپنی جنگی بصیرت کی بنا پر صحابہ اکرام کو وہاں سے بچا کر نکالا اور مدینہ منورہ وہ تشریف لائے، لیکن ابھی بھی یہ ایک کمی موجود تھی کہ دوبارہ رومیوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لمحات زندگی، حیات ظاہری، حیات ظاہری میں یہ طے فرمایا کہ اب لشکر باقاعدہ ترتیب پائے گا اور میرے جتنے صحابہ ہیں سب جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر بھی جائیں گے، اس میں حضرت عمر بھی جائیں گے، سب جائیں گے، لیکن قیادت و سیادت و اس میں سربراہی جو ہوگی وہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، 20 سال عمر ہے آپ کی، اسامہ بن زید کی ہوگی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت، یہ واقعہ بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اس سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، اور شیعت صحابہ پر اس میں اعتراض کرتی، تبرہ کرتی، آج اسی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر حضور نے ترتیب دے دیا اور وہاں سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لکھا کہ میں اور آپ نبوت میں پارٹنر ہیں، معاذ اللہ، آپ شریعت کا حکم آپ پر جاری ہوگا، اس کو نافذ میں کروں گا۔ تو یہ فتنہ سامنے لگ کھڑا ہوا ہے۔ اور مسئلہ ختم نبوت کے لیے یہ فکر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا، اور یہ اس طرف واضح اشارہ تھا کہ اس کا جواب صدیق اکبر ہی دیں گے، اور اس فتنے کو اور انکار ختم نبوت کی یہ جو بری فکر سب سے پہلے جو مسلمہ کذاب کے ذریعے جاری ہو رہی ہے، اس کا جواب جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا. لیکن جب یہ لشکر ترتیب دے دیا گیا تو بدھ کا دن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ بخار کی شدت شروع ہوئی، شدید بخار اور جسم میں درد تھا. جمعرات کے روز حضرت اسامہ کو دی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسامہ کو دیے جانے والا جھنڈا اپنے دست مبارک سے آپ نے باندھا اور فرمایا کہ وہ لکڑی لے آؤ جس پر میں اپنے ہاتھ سے اسامہ کے لیے جھنڈا باندھوں گا. حالانکہ آپ کے جسم مبارک پر بخار کے بڑے شدید اثرات تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں سرکار بستر پر ہے اور باقاعدہ وہ کپڑا لایا گیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لاٹھی پر وہ جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھا اور حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ یہ جھنڈا بریدہ بن حسیب کو دیں. لشکر کے جنرل آپ ہیں اور جھنڈا جو ہوگا یہ حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ پر ہوگا. اور آپ جانتے ہیں بریدہ بن حسیب کون ہے کہ ہجرت کے دن جو مسلمان ہوئے تھے، یعنی جب سرکار مدینے میں داخل ہو رہے ہیں 12 دن کا سفر طے کر کے، تو آپ کو پتا ہے کہ حضور کو معاذ اللہ اپنے زوم میں کفار گرفتار کرنا چاہتے تھے اور کافروں نے انعام رکھا تھا کہ ہجرت کی رات حضور کو کوئی گرفتار کر لے تو اس کو یہی انعام ملے گا. سراقہ بھی آگے آئے، دیگر اور لوگ آئے، مدینے کی سرحد قریب تھی کہ یہی بریدہ بن حسیب تقریباً کئی 100 اپنے غلاموں کو، بعض روایت میں آتے کہ 100 کے قریب مضبوط نوجوانوں کو لے کر حضور کو گھیر لیا. اور جب حضور کو انہوں نے گھیر لیا تھا اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا ہے. اور جب حضور کے پاس آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نقاب تھا اور انہوں نے جب گھیر لیا تو جب لوگوں کے شور شرابی کی آواز آئی تو سرکار اٹھنی بجل بگر تھے. سرکار نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے کہ کون ہے؟ کہا حضور ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ کئی نوجوان ہیں اور گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے. سرکار نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو. جب وہ قریب آیا تو سرکار نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں انا بریدہ، میں بریدہ ہوں. سرکار نے فرمایا برد اللہ امرنا، کیونکہ بریدہ برد سے ہے نا، ٹھنڈک کے معنی میں، تو سرکار نے اس کے نام سے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی میں بریدہ ہوں. سرکار نے فرمایا برد اللہ امرنا، اللہ نے تیرے اور میرے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا ممن انتا، کس قبیلے سے تو ہے؟ انہوں نے کہا جی اسلمیہ. سرکار نے فرمایا اسلمنا اللہ بین و بینکم، اللہ نے تیرے اور میرے معاملے میں سلامتی رکھ دی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی فصیح گفتگو فرما رہے ہیں، جو لفظ میں بولتا ہوں اسی لفظ اور اسی صیغے کو بنیاد بنا کر مجھے جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو سرکار نے اپنا نقاب مبارک اٹھایا اور فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بریدہ بن حسیب نے جیسی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے تو ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ گر گیا اور پہلا جملہ جو زبان پر نکلا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وہ اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ایسے روشن اور عظیم چہرے والے جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر میں ایمان لاتا ہوں. بریدہ بن حسیب وہاں مسلمان ہوئے اور آپ کے ساتھ جو 100 نوجوان تھے وہ بھی مسلمان ہوئے. اب یہ پورا یعنی لشکر یہ سمجھ لیجئے کہ جشن کا ایک سما تھا اور جلوس کی صورت میں حضور مدینہ منورہ میں جل بدر ہوئے. یعنی سرکار تنہا نہیں آئے، یہ 70 یا 80 100 آدمی اپنی جگہ پر تھے، عامر بن فہیرہ، سیدنا صدیق اکبر اور سرکار. یہ تو شروع سے سفر ہجرت جاری تھا 12 دن کا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت بریدہ بن حسیب نے کہا کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ یثرب کی سرزمین کو مدینہ بنائیں گے تو وہاں پر یہود بھی ہے نصرانی بھی ہے، ایسے ہی آپ جلبگر ہو جائیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ سادگی ہونی، جی سادگی ہونی. میں نے کہا تمہارے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو تم چراغا چھوڑتے ہی نہیں ہو، سجانا چھوڑتے ہی نہیں ہو. تو یہ حضور کے ذکر کی عظمت کی بات، اس لیے اہل سنت اس کو فروغ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی صحابی دیکھیں حضور کی آمد کو اس طرح نہیں بنا رہے کہ جیسے وہ ایک عام آدمی آ رہا ہے، بلکہ حضرت بریدہ بن حسیب نے کہا کہ حضور آپ مدینے میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم ایک جشن کی صورت میں داخل ہوں گے تاکہ یہودیوں کو پتا چلے کوئی اور نہیں آ رہا، اللہ کا محبوب آ رہا ہے. اس وقت انہوں نے اپنے 100 ساتھیوں کو کہا کہ اپنی پگڑیاں کھولو، اور پگڑیاں کھول کر انہوں نے تلواروں اور نیزوں پر باندھ کر جھنڈے کی صورت بنائی. یہ البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے لکھا ہے، اور باقاعدہ جھنڈے کی صورت میں ہلاتے ہوئے یعنی اس کو لہراتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جلوس اور اس جشن کے جھرمٹ کے اندر یثرب پر قدم رکھ کر اسے مدینہ منورہ بنایا، جہاں پر طلع البدر علینا کے ترانے پڑے گئے سنیات المدا. تو یہ بریدہ بن حسیب ہے کہ لشکر اسامہ بن زید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، ان کا نام نامی اس میں مبارک آیا ہے، تو ان کی روح مبارک یقیناً اللہ کے فضل سے ہمیں ملاحظہ کر رہی ہے. تو ان کے صدقے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت میں اور دنیا میں ان کا دیدار بھی نصیب ہو. حضرت بریدہ بن حذیفہ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک تھے, چہرہ بھی بڑا خوبصورت تھا, سیرت بھی بہت عظیم تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید کا جو جھنڈا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے باندھا اور حضرت اسامہ بن زید کے حوالے کی, اور بریدہ بن حذیفہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھا. اور اس لشکر کی اہمیت آپ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر کو آپ کے ماتحت رکھا گیا. یعنی یہ لشکر اتنا, اور یہ جتنا اہم ہے اتنا اس پر اختلاف بھی پیدا کیا جاتا ہے, اتنا اس کو بنا کر صحابہ پر تبرہ کا بہانہ بھی بنایا جاتا ہے. اس لیے میں رک رک کر تفصیل اس کی آپ کی خدمت پر کر رہا ہوں کہ حضرت عمر بھی آپ کے ماتحت آ رہے ہیں. اب اس کا بھی جواب میں دوں گا کہ حضور نے ماتحت کیوں رکھا تھا. اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اسامہ افضل ہیں, بلکہ اس میں خاص فکر تھی جو شیعہ نہ سمجھ سکا, اور الحمدللہ وہ صحابہ کی اس روش سے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر اتنے مدبر ہیں, سیدنا صدیق اکبر اتنے افضل اور اعلیٰ ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ بن زید جو 20 سال کے لڑکے ہیں اور 20 سال آپ کی صرف عمر ہے اور اتنے معمر اور اتنے جلیل القدر اور اتنے برگزیدہ صحابہ آپ کے ماتحت رکھے گئے, اس میں بھی خاص ایک راز ہے. یہ نہیں کہ ان کی عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی ان سے, نہیں, اس میں خاص فکر تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے. جہاں میں شیعہ کا سوال کھڑا کروں گا وہاں اس کا جواب بھی آپ کی خدمت پیش کروں گا. اب سنیے, جب یہ لشکر روانہ ہوا تو جرف کے مقام پر یہ لشکر پہنچا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ جرف کے مقام پر یہ لشکر جانے سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ بات کی, سرکار کی خدمت میں اعتراض پہنچا کہ اتنے بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کو ان کے ماتحت رکھا گیا اور یہ 20 سال کا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زید بن حارثہ جو حبشی تھے, سیاہ فام تھے جس طرح حضرت بلال تھے, تو کہا اسامہ بن زید کو جو ہے اتنے عظیم صحابہ پر جنرل بنایا گیا, کسی اور کو بنایا جاتا. یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ سے کہا کہ مجھے سہارا دو, جس میں حضرت فضیل بن عباس اور حضرت علی تھے, اور فرما میں مسجد میں جا کر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارکہ سے اٹھے اور حضرت فضیل بن عباس اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہما نے, حضرت علی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں کاندھے کی طرف سہارا لیا اور حضرت فضیل بن عباس نے بائیں کاندھے کی طرف, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کے حجرہ مبارک مسجد شریف کے بائیں طرف تھا, سرکار اس سے بالکل براہ راست, جو آج بھی اگر آپ کو یاد ہو اور اللہ بار بار آپ کو مدینہ لے جائے اور ہمیں بار بار لے جائے اور وہیں موت عطا فرمائے, تو آج آپ ریاض الجنہ میں اگر آئیں اور پہلی دوسری صف میں اگر آ جائیں اور بالکل روضہ مقدسہ کے قریب آ جائیں تو پہلا ستون جو آتا ہے دیکھیے آپ وہ کون سا ہے, وہ استوانہ سریر ہے جہاں پر مرض کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی لگتی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بستر پر لیٹ کر اپنے صحابہ کا مشاہدہ کرتے تھے. تو وہ استوانہ سریر, سریر پلنگ کو کہتے ہیں, چارپائی کو کہتے ہیں, بیڈ کو کہتے ہیں, تو استوانہ سریر جو وہ ستون آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس کے ساتھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور استوانہ سریر کی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر پٹکا بندھا ہوا تھا سختی کے ساتھ اور ایک چادر حضور نے اوڑھی تھی, اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ باقاعدہ حضور ممبر تک آئے اور ممبر پر شیش لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا اے لوگوں, یہ کیا بات ہے کہ میرے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو. بہت تازگی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس بات کو سنیے, سستی کاہلیت اٹھ کر جائیں اور وضو کر کے آئیں. لیکن یہ بہت خوبصورت جملے ہیں اور آخری لمحات کے جملے, بڑی توجہ کے ساتھ اس جملوں کو سنیں اور باقاعدہ مجاہدے کی صورت میں. اگر طبیعت میں کچھ سکت ہے تو پھر سہاروں کو بھی چھوڑیں اور دیواروں کے سہارے کو لے کر آگے آئیں, لیکن اگر مرض بات کی اجازت نہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر سہارا دے کر بیٹھوں اور میرا ذوق برقرار رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جملہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی قیمتی بات ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے وہ آخری لمحات جو بڑے قیمتی ارشادات حضور نے ارشاد فرمائے ہیں. سرکار نے منبر پر بعض علماء کہتے ہیں جلوہ گر ہوئے اور ارشاد فرمایا یہ کیا بات ہے میرے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو, اگر تم اسامہ کے امیر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا جب میں نے اس کو لشکر اسلام کا سالار بنایا تھا. بخدا زید بن حارثہ اس کا باپ غزوہ موتا میں جو منصب میں نے اس کو دیا تھا اس منصب کا مستحق تھا, اور اس کا بیٹا جس کو آج میں لشکر کا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں وہ بھی اس لشکر کا اور اس منصب کا مستحق ہے. اور یہ ہفتے کا دن تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ذکر فرمائے، اور اس مہم کے لیے باقاعدہ حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے روانہ کیا، اور پھر سرکار دوبارہ اپنے حجرے میں آئے اور آرام کرنے لگے تو حضرت اسامہ نے دروازے پر اجازت مانگی، اور حضور پر مرض کی شدت تقاضا بشری کے اعتبار سے بہت بڑھ گئی تھی، مورخین لکھتے ہیں کہ آنکھیں جو تھیں وہ بہت کم کشا ہوتی تھی اور سر میں درد بہت تھا اور جسم بہت درد کر رہا تھا، تو حضرت اسامہ بن زید آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسا دیا، سرکار لیٹے ہوئے ہیں، سرکار کی پیشانی مبارک پر بوسا لیا، صحابہ کی عادت تھی حضور کے پاؤں مبارک کو بھی چومتے تھے، ہاتھ مبارک کو بھی چومتے تھے، اور شرف لینے کے لیے سرکار کی جبین مقدس کا بھی بوسا لیتے تھے، تو سرکار اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں تو حضرت اسامہ بن زید جھکے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو چوما، تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکی سی اپنی آنکھوں کو کھولا اور فضا میں ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت اسامہ کے لیے دعا کی اور ان کی پشت کو سہلایا، ان کی پشت کو سہلایا اور ان سے کہا کہ نکلو اللہ رب العالمین کی راہ میں، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، فرمایا اسامہ، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں کو حضور کے دہن مبارک کے قریب کر دیا اور حضور کے لب مبارک سے آواز آ رہی تھی کہ اللہ کا نام لے کر راستہ جہاد میں نکل پڑو، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے والد شہید ہوئے تھے، رومیوں کو جواب بھی دینا تھا اور حضرت اسامہ حضور کو بہت محبوب تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بھی انہیں کو آگے کیا، خیر یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، درمیان کی بات حضور کی وصال کی ہے اس کو میں موقوف کرتا ہوں، وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، وصال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سرکار کے سفر رفیق اعلیٰ کا، اس کو ایک الگ سے ہم مستقل احادیث کے ضمن میں پیش کریں گے کہ آخری لمحات کیا تھے ظاہری وہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ پر کے سفر پر کیسے روانہ ہوئے، اور پھر حضور کا جسد مبارک جو تھا وہ اللہ کے مقدسہ میں کس طرح رکھا گیا، وہ ایک مکمل تفصیلی موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن اس سے پہلے ایک خاص بات یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رفیق اعلیٰ کے سفر یعنی کے بعد، یعنی وصال ظاہری کے بعد، یہ لشکر جو تھا اسامہ بن زید کا یہ خندق کے مقام تک پہنچ چکا تھا، اور حضرت عمر آپ کے ماتحت تھے اور موجود تھے، اور مدینے کے اندر فتنہ ارتداد کھڑا ہو گیا اور لوگ کثرت کے ساتھ اسلام سے منحرف ہونا شروع ہو گئے، اور یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نہیں رہے، وہ یہ کہنے لگے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اب دین کا کیا ہوگا، تو کئی لوگ مرتد ہو گئے، تو یہ لشکر جو تھا وہ خندق کے مقام پر کھڑا تھا، حضرت اسامہ بن زید نے سیدنا فاروق اعظم کو یہ کہا کہ آپ جائیے فوراً اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیجیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت خلافت قائم ہو چکی ہے، خلافت قائم ہو چکی ہے، بیعت کا سلسلہ مکمل طور پر مکمل ہو چکا ہے، اور یہ سارے سلسلے وہاں پر مکمل ہیں، اور اس لشکر کو روانہ کیا جا رہا ہے، حضرت عمر جیسی ان کے ساتھ گئے تو خندق کے مقام پر رک کر اسامہ بن زید نے دوبارہ حضرت عمر کو بھیجا اور فرمایا آپ لوٹ کر جائیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہیے کہ میرے اس لشکر کو کچھ دن کے لیے آپ ملتوی کر دیں اور اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں جو رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس طرف مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے جھوٹا، اس کی بھی سر کو بھی کرنی ہے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جو گھر کے گویا کے بھیدی ہیں ان کا کام پہلے تمام کیا جائے اور بہار کا جو رومی ہے ان کے ساتھ بعد میں نپٹا جائے، اور جب یہ آنے لگے تو انصار کے کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے جملہ اور بھی کہا کہ صدیق اکبر سے یہ بات پھر کہہ دیجیے آپ کہ اس بچے کو لشکر کا سپر سلار بنایا ہوا ہے، کچھ چینجنگ لائیں اس میں، آپ خود بھی اجتہاد کریں اور کوئی فیصلہ تبدیل کریں آپ اس پر، اور کسی اور کو معمر بڑی عمر کے شخص کو آپ باقاعدہ اس قافلے کا امیر بنائیں اور اس کو امارت عطا فرمائیں اور اسامہ کو اس سے ہٹائیں، دو باتیں، ایک تو جا کر یہ کہیں کہ اس لشکر کو مؤخر کریں، یہ بات اسامہ بن زید نے خود کی، اور حضرت عمر کو کہا کہ آپ جائیں اور سیدنا صدیق اکبر سے یہ عرض کریں کہ حضور ہمیں روک لیں کچھ دن کے لیے، ہم ان کا کام تمام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم رومی کو طرف جائیں گے، ایک بات، لیکن انصار کے کچھ لوگ جو تھے ان کی ایک اجتہادی خطا تھی اور وہ یہ جلدبازی کر گئے، انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ ہماری طرف سے بھی یہ کہیں سیدنا صدیق اکبر کو کہ اسامہ کی امارت کو معزول کرے اور ان کی جگہ پر کسی معمر اور بزرگ اور تجربہ کار
شخص کو لائے اس لیے کہ عام آدمیوں سے نہیں لڑنا ہے, یہ قریش کے کسی عام آدمی سے نہیں لڑنا ہے, یہ رومیوں سے لڑنا ہے. اور رومی اس وقت کی بظاہر سپر پاور ہے, اور یہ بچہ ہے, یہ جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کر گیا تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, جبکہ ہم نے غزوہ موتا میں بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو یہ دونوں باتیں لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر اسامہ بن زید کے قاصد بن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے. اس تسلسل کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو راستے میں رک رک کر میں باتیں عرض کر رہا ہوں آگے خاص موضوع کے لیے, تاکہ جو بنیادی چیز اس موضوع کی وہ آپ سمجھ لیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے عرض یہ کی اور پیغام میں حضرت اسامہ بن زید پیش کیا کہ حضور ہمیں آپ کچھ دن کے لیے روک لیجئے. اور پھر جیسے یہ منکران زکوٰۃ اور ارتداد جو مرتد ہو گئے ان کا کام ہم تمام کر دیں گے تو پھر دوبارہ ہم رومیوں کے ساتھ چلے جائیں گے رومیوں سے مقابلے کے لیے. تو حضرت سن صدیق ابو نے فرمایا عمر تو یہ بات کیوں کر رہا ہے مجھ سے؟ تو کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے میں جو صحابہ رہ گئے وہ طاقت ذرا کم ہے ہماری, اور جن کو آپ بھیج رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں اسامہ کے ساتھ اس میں بڑے مضبوط اور مدبر صحابہ ہیں, تو لہذا حکمت کا یہ تقاضا ہے ظاہری طور پر کہ آپ اس طاقت کو بھی اپنے ساتھ میں لیں, کیونکہ اب بات گھر کی ہے اور مرکز کی ہے, باہر کی جنگ کا معاملہ تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن یہیں اگر ٹکڑے ہو گئے تو خلافت بھی ختم اور دین اور تمام معاملات پر حرف آئے گا. لہذا اپنے اصل گھر کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے, سب سے پہلے مدینے کو محفوظ. یعنی حضرت عمر کا خیال بالکل درست تھا اپنے حوالے سے کہ پہلے اپنا جو اصل ادارہ ہے اصل مرکز جو ہے اور اصل جو جگہ ہے جہاں سے ہم نے تحفظ دینا, جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اور جہاں پر حضور کی مسجد مبارک اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز مدینہ ہے, اس کو محفوظ کیجیے کیونکہ یہاں اندر سے فتنے کھڑے ہوئے ہیں. اس کو بالکل محفوظ کر دیا گیا, پھر اس کے بعد باہر دیکھیں گے. بات ان کی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ دیکھیے, صدیق اکبر حضور کے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا اور نہ وہ فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. شیعہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر اسامہ بن زید کے لشکر کو تبدیل کرنا چاہتے تھے, شیعہ کا دو اعتراض ہے یہاں پر, وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی حضور نے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں رکھا تھا تو وہ اسامہ بن زید کے ساتھ کیوں نہیں گئے, یہ اس کا اعتراض ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اس کی تفصیل میں پیش کرتا ہوں لیکن یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت و سیادت کے مکمل معترف تھے اور آپ کا امیر بنانے پر آپ کو کوئی شک نہیں تھا. اس لیے کہ جب آپ خلیفہ بھی بن گئے اور حضرت عمر یہ عرضی لے کر آ رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں تو جواز تھا, کیونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے اور جو حضور کا نائب ہے, کیونکہ یہ مسئلہ کہ حضرت اسامہ کو امیر بنایا جائے یہ قرآن کی آیت تو نہیں تھی, یہ قرآن کی آیت تو نہیں تھی, تو اس میں اجتہاد ہو سکتا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے جانشین ہونے کے حوالے سے اور مسلمانوں کے امیر ہونے کے حوالے سے جنگی حالات کو دیکھ کر اور موجودہ کنڈیشن کو دیکھ کر مسئلے کو آگے پیچھے کر سکتے تھے, کیونکہ آپ کو اختیار تھا, آپ امیر ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, مسئلے کو آگے پیچھے کر سکتے تھے, ایک کو روک کر دوسرے کو بھیج سکتے تھے, متبادل سلسلہ ہو سکتا تھا کیونکہ آپ خلیفہ مطلق ہو چکے ہیں اور حضور کے جانشین ہیں اور آپ کے پاس شرعی طور پر بھی اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو اسامہ بن زید کے لشکر کو روک دیں, اور آپ کے پاس شرعی حجت موجود تھی کہ اس وقت فتنے کھڑے ہو رہے ہیں, لہذا پہلے گھر کے دشمنوں کو مارا جائے پھر بعد میں بات کی جائے. یہ سارے اختیارات اگر آپ اسامہ بن زید کے لشکر کو روک بھی دیتے تب بھی آپ کی خلافت کے خلاف نہیں تھا, اس لیے کہ آپ خود خلیفہ ہیں اور امت کے حضور کے بعد آپ امیر ہیں, حضور کے امین ہیں, تو آپ کو یہ اختیار ہے. جس طرح حضور اپنے فیصلے میں خود رد و بدل فرماتے رہے ہیں بصورت اسلام کے امیر ہونے کے اور موجودہ کنڈیشن کو دیکھ کر, سرکار کئی معاملوں میں سرکار نے کسی مسئلے کو جلدی کی اور تاخیر میں دیا جس مسئلے کو حضور کرنا چاہتے تھے, ایسے کئی واقعات سیرت میں ہیں, لیکن اور کوئی ایک بات سامنے کھڑی ہو گئی تو سرکار نے اس کو پہلے ختم کیا اور اس مسئلے کو تھوڑا مؤخر کیا, کیونکہ یہ امیر تھے سلطان تھے, ان کو یہ ہر طریقے سے اجازت ہے کہ اپنے رعایا کے ساتھ اور اصل سرمایہ کو بچانے کے لیے, کیونکہ فرض عین کو بچانے کے لیے فرض کفایہ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, یہ شریعت کا بھی ایک قاعدہ ہے, شریعت کا بھی, یعنی عین نماز کا وقت جا رہا ہے وہ فرض عین ہے اور نماز جنازہ آ گیا وہ فرض کفایہ ہے, وہ فرض کفایہ ہے, تو لہذا فرض کفایہ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے لیکن فرض عین کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو لہذا دین کو بچانا, مرکز کو بچانا اور مسلمانوں کی اصل لاج بچانا اور مرکز مدینہ کو بچانا, یہ رومیوں سے لڑنے کے مقابلے میں فرض عین ہے, سمجھیں آپ, فرض عین ہے. اور رومیوں سے لڑنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا مدینے کو بچانا ضروری ہے. تو لہذا اس جنگ کے مقابلے میں آپ اس کو اس قانون سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے کو بچانا, شریعت کو بچانا, حضور کے مزار کو بچانا, اور مدینے کے اندر جو حضور کی ساخ باغ اور 10 سالہ جو حکومت ہے اس کو بچانا رومیوں سے لڑنے کے مقابلے میں زیادہ ضروری تھا. تو مدینے کا تحفظ فرض عین ہے اور رومیوں سے جو جہاد فرض کفایہ ہے. شیعہ بھی اس قاعدے کو مانتا ہے اور ہم بھی اس قاعدے کو مانتے ہیں کہ فرض عین کو تحفظ دینے کے لیے فرض کفایہ میں تاخیر ہو سکتی ہے. یہ تمام باتیں حضرت ابو بکر کی خلافت کے ضمن میں تھی اور آپ کو اختیار تھا, آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے. آپ حضرت اسامہ کے عمر کو دیکھ کر حضرت عمر کو امیر بنا سکتے تھے اگر حضرت اسامہ سے کوئی بغض آپ کو ہوتا, اور اگر بغض نہ بھی ہوتا تب بھی آپ ایک صحابی ہیں, آپ خلیفہ بن چکے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے سرکار نے یہ فیصلہ تو فرمایا تھا, لیکن اس وقت مدینے میں امن تھا, لیکن اب مدینے میں خود فساد کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اسامہ وہاں پر بھی ایک ضروری بندے کو بھیجنا ہے. کہیں یہاں کی شورش کو دیکھ کر رومی اپنے لشکر کو نہ بڑھا دیں, لہذا تمہاری عمر کم ہے, تم اتنے سنجیدہ نہیں ہو, عمر تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, اسامہ تم میرے ساتھ مدینے میں رہو, اور ایسا کرو آدھا لشکر بھیجو آدھا یہاں پر رکھو تاکہ آدھا وہاں پر لڑتا رہے, اور قریباً ہم یہاں پر مدینے میں ان منافقین کا صفایا کر کے یہ آدھا لشکر دوبارہ روانہ کریں. کئی بھی اجتہادی سیاسی جنگی صورتحال ہو سکتی تھی, لیکن حضرت عمر نے, حضرت ابوبکر نے ایسا کوئی بھی نہیں کیا. شیعہ جھوٹا ہے. حضرت عمر, حضرت ابوبکر کے پاس یہ ساری پوزیشنیں بتائے ہیں کہ نہیں؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سیاست کو جانتے ہیں, تہذیب کو جانتے ہیں, جنگی ترکیبوں کو جانتے ہیں. حضرت ابوبکر یہ سب کچھ کر سکتے تھے, اور یہی بات تو لے کر حضرت عمر آ رہے ہیں, اور یہ بات حضرت ابوبکر عمر اپنی طرف سے بھی نہیں لا رہے, یہ لا بھی اس کی طرف سے لائے جس کو حضور نے امیر بنایا تھا, حضرت اسامہ بن زید کی طرف سے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ بڑی قیمتی بحث ہے, ذرا اس کو سمجھ سے ذرا توجہ رکھیے گا آپ. پھر میں دعا کروں گا اللہ آپ کو گرم ہوا سے بچائے, لیکن بد مذہبوں سے جو موڑ بھیڑ ہوتی ہے اور فصلوں میں اگر خنزیر آ جاتے ہیں تو پھر فصلوں کا مالک جو ہے اس کو ذرا چالاک رہنا چاہیے کہ خنزیر کس طرح فصل پہ حملہ کرتا ہے. درود پاک پڑھیے ذرا. یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اسلامی تاریخ اور تہذیب, نوجوانوں کو تو ایسی شوق ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے ہر پہلو کو جانیں, اور آج تو ہمارا نوجوان اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ ہر وہ باریکی کو سمجھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ رسمی باتوں کی بجائے ہمیں وہ باریکی بھی بتائی جائے, اور میں اس بات کا ذہن رکھتا ہوں کہ ہاں ممبر پر باریکی بھی بتانی چاہیے, کیونکہ وہی بات اگر شیعہ غلط انداز میں پیش کر دے تو اس نوجوان کی ایمان کو کون بچائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان چبھتے ہوئے مسائل کو ممبر پر لائیں اور اس کو تفصیل سے پیش کریں, اور پھر نوجوانوں سے پوچھیں کہ اب بتاؤ, اب ذہن میں اگر کوئی اعتراض رہ گیا تو وضاحت کرو. پہلے اگر ہم اپنے بچوں کو مطمئن کر دیں تو دشمن اور شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اس جذبے سے ہم یہ مشکل, لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب کیسی کیسی بحثی چھڑتے ہیں, میں نے کہا جو جس فن کا ہوتا ہے, اور جناب جو ہے جو دودھ کا جلا ہوتا ہے وہ چھاچھ کو پھونک مار مار کر ہی پیتا ہے, لہذا ہم نے جو اپنی عمر پچھلے گزاری ہے وہ بہت ٹھوکریں کھائی ہیں, کس کا کیا جواب بنے گا, اس کا کیا جواب بنے گا. حالانکہ ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا تھا, لیکن ہمارے سامنے ڈائریکشن واضح نہیں ہو رہی تھی, لیکن جب ڈائریکشن واضح ہو گئی تو اب یہ امانت ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر وہ سختی نہ آئے. اس سے پہلے وہ تمام نعمتیں اور دولتیں اور تمام مواد جو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے, تو اس کو بغیر کسی مطالبے کے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ اتنی مشقتیں آپ کو اٹھانا نہ پڑے. اب سنیے آپ, حضرت اسامہ بن زید نے خود حضرت فاروق اعظم کو بھیجا, اور اس خیال سے بھیجا, اور اگر حضرت فاروق اعظم کے مشورے کو حضرت صدیق اکبر قبول بھی کر لیتے تو پھر میں عرض کروں کہ شیعہ اس بات کو تو مانتا ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہو گئے تھے, کیونکہ حضرت علی نے خود خلافت قبول کر لی تھی. خلافت کی پوری بحث میری ویب سائٹ پر جائیے, اسی درس کے اندر ہم نے تفصیلی شیعوں کے اعتراض کے جوابات کے ساتھ پیش کیا, اور یہ بات تو مسلم ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. کہتے جی حضرت علی نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی, میں نے کہا تب بھی ہمارا موقف ثابت ہوا. پہلی بات تو ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی نے اسی وقت بیعت کی ہے. حضرت علی نے بولیے اسی وقت بیعت کر کے حضرت ابوبکر کی افضلیت کو قبول کیا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ 6 مہینے کے بعد کی تھی, ہم نے کہا تب بھی ٹھیک ہے, ہمارا موقف اور ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر, حضرت علی کو مجبور نہیں کیا گیا, چھ مہینے تک انہوں نے ٹائم لیا اور خوب سوچ بچار کر اور ٹھوک بجا کر ساری باتوں کو دیکھا اور مطمئن ہو گئے کہ ہاں ابو بکر کی خلافت ٹھیک ہے، لہذا آپ چھ مہینے کے بعد گئے اور بیعت کر لیا آپ نے. تو چھ مہینے کی بات سے بھی ہمارا ہی موقف ثابت ہوتا ہے، سمجھے آپ. وہ علی جو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دے اسے کون مجبور کر سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب یہاں پر آپ بات سنیے، حضرت اسامہ بن زید کی بات لے کر جب حضرت عمر آئے اور کہنے کہ حضور کہ مجھے اسامہ نے بھیجا ہے اور آپ یہ کیجئے کہ اس لشکر کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیجیے تاکہ ارتداد کے جو فتنے مدینے کے اندر اٹھ رہے ہیں ان کی سرکوبی کی جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کے اس پیغام کو سنا تو اس عاشق صادق نے جو جواب دیا ہے وہ کیا تھا، فرمائے واللہ لو تختفونی ضیاب والکلاب لم ارد قضاء قضاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سن اس بات کو عمر، اللہ کی عزت کی قسم اگر مجھے بھیڑیے اور کتے بھی اچک کر لے جائیں مدینے کے گرد و نواح کے جنگل سے، تو یہ سمجھتا ہے نا کہ اصل طاقت اسامہ لے جا رہا ہے اور پیچھے کم لوگ رہ گئے، تو یہ مدینے کے گرد و نواح کے قبیلے حملہ آور ہوں گے اور سب کو مار ڈالیں گے. فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور اس کو کس انداز میں حضرت ابو بکر ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ لو تختفونی ضیاب والکلاب، مدینے کے گرد و نواح کے کتے اور بھیڑیے اگر مدینے میں گھس آئیں اور مجھے اچک کر لے جائیں اور مجھے چیر پھاڑ دیں، فرمایا لم ارد قضاء قضا به رسول اللہ، تب بھی میں حضور کے فیصلے کو نہیں بدلوں گا، جو فیصلہ حضور نے کیا وہی فیصلہ رہے گا. شیعہ اس فیصلے سے جان کیوں چھڑاتا ہے، اس صداقت کو کیوں نہیں ذکر کرتا، یہ اس کے گھر کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر اگر خلافت یا جرت و بہادری میں پسو پیش اور کم ہوتے تو یہ جواب نہ دیتے، بلکہ ڈرپوک آدمی اپنے سپورٹر زیادہ کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ نہ لڑیں، کہتے ہاں ہاں سب کو لے آؤ، آدھا نہیں سب آؤ، پہلے ان کو کام مکمل تاکہ تم جاؤ تو میں سکون کا سانس تو لے سکوں. فرمایا نہیں تم جاؤ اور یہاں پر جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ عرب کے گرد و نواح کے کتے اور بھیڑیے نکل آئیں گے اور ابو بکر جو میں خلیفہ ہوں فوج کو چھوڑ کر پہلے وہ مجھے مارنا چاہیں گے نا، اس لیے کہ خلیفے کو ماریں گے تب اسلام گرے گا. فرمایا اگر وہ مجھے اچک کر بھی لے جائیں مجھے یہ تو قبول ہے، لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ اسامہ کے بعد کیا تھا اور اسامہ کو بنانے کے لیے کیا تھا اس سے میں رجوع کر لوں یہ ممکن. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو پھر حضرت ابو بکر آگے بڑھے، روایت میں آتا ہے اپنا سینہ جو تھا وہ حضرت عمر کے سینے پر مارا آپ نے اور غصے میں فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا اور تیری بہادری کے بڑے قصے چلتے تھے، وہ شیعہ ملون اس بات کو دیکھ جو سینہ صدیق اکبر کی صداقت اور سچائی کی بیان دلیل ہے، اس روایت کو چھپاتا کیوں ہے جو تمام جگہ پر موجود ہے. اپنے سینے سے ابو بکر نے حضرت عمر کو دھکا دیا اور دھکا دے کے فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، آج جب بہادری کے صدور کی بات آ رہی تو بھاگ رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ بات مجھے حضرت ابو بکر نے کی تو میرا شرح صدر ہو گیا، میرا شرح صدر ہو گیا. اور پھر حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا حضور مجھے چند انصاریوں نے ایک بات اور بھی کی ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ کو اجتہاد کا حق ہے اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں ترمی میں اضافہ قوم کا سربراہ کر سکتا ہے اپنی مشاورت کے ساتھ، اسے مکمل اختیار ہے، وہ حضور کا جانشین ہے. جس طرح اب وہ حضور کے منصب پر ہے، یعنی حضور کے وہ منصب جو امت کو سنبھالنے کا ہے باعتبار تبلیغ کے، باعتبار سیادت و قیادت کے، اس لیے حضور نے اپنا مصلی عطا فرمایا ہے. اب جس طرح حضور نے فیصلے کیے ہیں اپنی امت کے بارے میں وہی فیصلے حضرت سینہ صدیق اکبر کر سکتے ہیں حضور کے نائب مطلق ہونے کے حوالے سے، لیکن حضور کی شان اور عظمت کو مقدم رکھا. اور ممبر پر بھی آپ دیکھیے اس جگہ پر نہ بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے. فرمایا کہ ظاہری خلافت کے حوالے سے حضور نے سارا منصب مجھے پیش کیا ہے، لیکن کل کو تم برابری کا عقیدہ نکالو اور یہاں پر نجویوں وابی اور دیوبندیوں کا بھی کام آپ نے مکمل کیا کہ جو حضور سے برابری کی بات کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر جو امت میں سب سے افضل ہے، لیکن وہ اس جگہ پر نہ بیٹھے جس جگہ پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، بلکہ ان کی نماز تو ایسی نماز تھی، ان کی نماز تو ایسی نماز تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو سجدہ تو خدا کو کرتے تھے، لیکن نماز میں بھی یہ بات مستحضر رہتی تھی کہ حضور نماز میں بھی اگر کوئی اشارہ فرمائے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں، حضور نماز میں بھی کوئی اشارہ فرمائے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہو جاؤں. اور وہ بڑی بات ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ مصلی پر تھے جب حضور آئے، تو جب سرکار آئے جو بخاری کی روایت ہے نا بڑی مشہور جو اکثر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کی نماز کے اندر کہ حضرت ابو بکر کو پتا چل جائے، سرکار جس سب سے آتے تھے وہ سب شور مچاتی تھی یعنی تالیاں بجاتی تھی، اس وقت احکام نہیں اترے تھے. صدیق اکبر نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار آ گئے ہیں، مصلی چھوڑے چھوڑنے لگے تو نماز میں حضور نے پیچھے سے اشارہ کیا، نہیں آگے رہو، آج میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، آگے رہو آگے رہو. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مبذول کو افضل سے بڑا مرتبہ دے دیا جائے، مبذول کو افضل سے بڑا مرتبہ دے دیا جائے، اس سے افضل کا انکار لازم آتا ہے، تو یہاں تو مصلے پر حضرت ابوبکر ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ کے مرتبے کے مقابلے میں مبذول ہیں اور سرکار افضل ہیں، لیکن سرکار یہ قاعدہ بتانا چاہتے ہیں کہ مبذول کی عظمت کو دکھانے کے لیے کبھی کبھی افضل مبذول کو اپنے سے آگے کرتا ہے، اپنے سے آگے کرتا ہے. یعنی استاد خود بیٹھا ہو اور شاگرد سے کہے تو نماز پڑھا، شاگرد سے کہے تو نماز پڑھا، یہ نہیں کہ وہ استاد کی عظمت سے بڑھ جاتا ہے، نہیں، یہ قاعدہ اور قرینہ ہے، کیونکہ افضل کے بعد مبذول نے سارے کام کرنے ہیں، تو یہ چھوٹے کیا جانے مبذول مرتبہ اس کا، تو یہ مبذول جو ہے یہ اس افضل کے مقابلے میں، نہ کہ اپنے برابروں کے مقابلے میں، اپنے برابروں کے مقابلے میں یہ افضل ہے اور اپنے افضل کے مقابلے میں یہ مبذول ہے. تو لہذا حضور نے خود ابوبکر کا مرتبہ بتایا کہ میری ساری امت میں یہ اور خدا کی خدائی میں یہ میرا مبذول اور میں افضل، لہذا میں افضل ہو کر اس کا مرتبہ بتاتا ہوں کہ تو آگے بڑھ، میں تیرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ رسول اللہ نے افضل الخلق ہونے کے باوجود اپنے پر بظاہر کسی کو اگر مقدم کیا اس لیے کہ قوم اس کی عظمت کو جانے، تو وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت ابوبکر بولیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ بات کہی کہ آپ حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے وہ چینج کر دیں اپنے اجتہادی فیصلے کے ذریعے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رائے صبر نہ رہا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی داڑھی پکڑی آپ نے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی داڑھی پکڑی آپ نے، اور داڑھی پکڑ کر حضرت ابوبکر نے کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے اور تجھے گم کرے، یہ غصے میں عرب میں کہنے والے الفاظ ہیں، کہ سکیلتک امک وعدمک یا ابن خطاب، اے ابن خطاب تیری ماں تجھے گما دے اور تیری ماں تجھ پر روئے، اللہ کے رسول نے اسامہ کو سالار مقرر کیا ہے اور تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں اسے معذور کر دوں. تو یہ جذبہ اور یہ سامنے معاملات کو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر کو کہیں لگتا ہے آپ کو یہاں پر کہیں کوئی ایک بھی شبہ ہے کہ وہ اسامہ بن زید سے جیلس تھے اور ان سے نفرت رکھنے والے تھے؟ ہرگز نہیں بنتا، بلکہ تمام سلسلہ اس بات کو پیش کرتا ہے. اب اس میں صرف یہ بات ضرور تھی کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خود صاحب اختیار ہیں، لشکر کو مکمل روک سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو ملحوظ رکھا اور حضرت اسامہ ہی کو اس کا سپہ سالار رکھا، لیکن ایک عرضی لکھی حضرت اسامہ کی بارگاہ کہ آپ عمر کو میرے حوالے کر دیں، صرف لشکر آپ ہی رکھیں اور امیر آپ ہی بن کر جائیں، عمر کو صرف میرے حوالے کر دیں، اس لیے کہ اکثر مسئلے میں میں سے مشاورت کرتا ہوں، آپ چاہیں تو خود بھی روک سکتے ہیں اور اسامہ بن زید کو بتائے بغیر روک سکتے ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید کو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے ان کی امارت کو کتنا مقام دیا آپ نے. اور اس فیصلے کے بعد آپ نے حضرت عمر کے لیے خط لکھا اور خط لکھ کر بند کر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا کہ اسامہ بن زید کو دینا، اور اس میں یہ تحریر کروایا کہ اے اسامہ، یہ ابوبکر تمہاری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ تمہاری یہی خواہش ہے نا کہ کوئی نہ کوئی رک جائے، تو میں تمہیں نہیں روک سکتا، تمہارے لشکر کو نہیں روک سکتا، لیکن تمہیں ناراض بھی نہیں کر سکتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم عمر کو صرف میرے حوالے کر دو، باقی سارا لشکر لے جاؤ، اس لیے اور وہ بھی عرضی اور وہ بھی تمہاری ثواب دید پر ہے، وہ بھی تمہاری ثواب دید پر ہے، اگر تم یہ کہو کہ مجھے عمر کو لے جانا اپنے ساتھ تو تم لے جا سکتے ہو، لیکن جو تم مجھے یہ کہہ رہے نا کہ پورا لشکر روک دو، تو میں تمہیں بھی نہیں ناراض کرنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف عمر کو میرے حوالے کر دو، اس لیے کہ عمر کے ساتھ میری مشاورت ذرا جمتی ہے. تو حضرت اسامہ بن زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خط دوبارہ حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ آپ دوبارہ مدینہ شریف تشریف لے جائیں. تو یہ سارا واقعہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں، اور اس واقعے کے بعد جو شیعہ اعتراض کرتا ہے، یہ جو میں نے تفصیل بیان کر دی اس میں سارا جواب خود آ گیا ہے، لیکن وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، آنے والے درس میں شیعہ کا اعتراض پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور درس کو ہم وہیں سے شروع کریں گے. کیا آپ سب آئیں گے؟ کیونکہ اس تفصیل کو آپ نے سن لیا ہے اور میں نے بڑے وسوخ سے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ سچوں کے متبین ہونے کے حوالے سے رتی برابر بھی ہم نے تحریف نہیں کی ہے اور بدلہ نہیں ہے. اس میں دو اعتراض شیعوں کی جانب سے ہوتے ہیں. ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ اسامہ بن زید کے لشکر میں حضرت ابوبکر کو خود حضور نے بھیجا تھا تو وہ خلافت اور بیعت لینے کے لیے کیوں رک گئے, ایک سوال ان کا یہ, اور وہ خود اس میں کیوں نہیں گئے, دوسرا سوال یہ. اور تیسرا سوال شیعہ جو اپنی بدبختی کو ظاہر کرتے ہوئے کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور نے کبھی بھی کسی مہم پر نہیں بھیجا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. حضرت یعنی حضرت اسامہ بن زید کے ماتحت کیا نا حضرت ابوبکر کو, تو اس کو بہانہ بنا کے. تین سوال ہیں, آپ سن رہے ہیں, اپنی انگلیوں پر گنے میں تین سوال پیش کرتا ہوں اور آنے والے درس میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہ بہت بڑا نظریاتی مسئلہ ہے, یہ کالج یونیورسٹیوں میں باقاعدہ تبلیغی جماعت کی طرح اب یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں, اور آپ کے دلوں میں جس طرح وہ حضور کے عشق نکالتا ہے تو یہ صحابہ کا عشق نکالتا ہے. تو یہ چپتے ہوئے آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے, آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, آپ کے ساتھ پڑھیں گے, سب کچھ کریں گے, اور آہستہ آہستہ سلو پوائزن آپ کے ذہن میں منتقل کرتے رہیں گے. تو لہذا میرا کوئی مقصد نہیں ہے, بلکہ یہ بات اس ماحول میں کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو حضرت ابوبکر کی نالین کو چومنے کے لیے میدان محشر میں جانا چاہتا ہے. یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. الحمدللہ یہ باتیں ہمارے لیے اس لیے آسان ہے کہ ہم موت پر یقین رکھتے ہیں. ہمیں یہ دنیا پلیت رکھتی ہے اور ان محبوبوں سے ملنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ہم تو آج دعا کرتے ہیں مولا جلد ہمیں ان سے ملا دے, اس لیے کہ جن کے ذکر کو سن کر ہمارا دل اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو جب ان کی خدمت میں پہنچیں گے تو پھر ہماری بشاشی کا عالم کیا ہوگا. تو اس دنیا کے ہم مشتاق نہیں, ان کے قدموں میں پہنچنے کے مشتاق ہیں, اور یہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے. ان کو اپنے دنیاوی معاملات کے لیے محبت نہ کریں, بلکہ ان سے محبت اللہ کے لیے کریں, اور یہ سوچیں کہ ہم کن کن کے متبع ہیں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کی. تو تین سوال یہاں کھڑے ہوتے ہیں, ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر کو حضرت یہ انگلیاں اپنی کشادہ کریں اور سوال اپنے انگلیوں پر گنے. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا تو حضرت ابو بکر اس لشکر میں کیوں نہیں گئے, ایک سوال. اس کی کیا حقیقت ہے اس کو ہم کھولیں گے. یہ آج اتنا سمجھتا ہے جو حضور کے بھیجے ہوئے قاصد کو نہیں, جو حضور کے بھیجے ہوئے قاصد کو بدلی نہیں کرتا تو وہ خود کیسے رک گیا, یہ بھی قابل غور بات ہے اور اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ گئے نہیں اور یہاں پر خلافت کے لیے بیعت کی, اس کی کیا وجہ ہے, دو بات. تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مہم کسی بڑے مرحلے میں بطور امیر بنا کر نہیں بھیجا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, آپ اس تاریخ کے تناظر کو جانتے ہیں. اس پر میں آخری سوال پر صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ تین سوالوں کے جواب انشاءاللہ میری فلائٹ شاید 5 یا 8 اکتوبر کو ہوگی, اور میں کوشش کروں گا اس سے پہلے جتنے اتوار کے دن آئیں اس میں پابندی کے ساتھ آپ اپنا نمبر بھی ہمارے بچوں کو لکھوائیں تاکہ SMS کے ذریعے آپ کو اس موضوع کے حوالے سے اور درس کے ہونے کے حوالے سے آپ کو رابطہ اور پتہ مکمل رہے. اور ہمارا یہ درس جو ہوتا ہے یہ اتوار کے دن ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہی ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا جو وقت ہے اس میں ختم ہو, لیکن کچھ بحثیں ضروری ہوتی ہیں اس بنا پر کچھ منٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, صرف اس بنا پر کہ ہم جتنا ہو سکے جو کچھ فراغت کا وقت ہمارے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں, باعتبار حدیث کے بھی, تاریخ کے بھی اور عقیدے کے بھی. کیونکہ تیسری بات جو شیعہ کرتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کسی معاملے میں امیر بنا کر کہیں نہیں بھیجا, بلکہ سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ سرکار کی جگہ پر پہلا حج کرنے کے لیے آپ کو امیر بنایا گیا تھا. ایسے درجنوں واقعات ہم پیش کریں گے. اور حضرت علی کو بھی اس میں نہیں بھیجا گیا, حضرت علی کو بعد میں جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت دے کر بھیجا گیا, لیکن اس وقت جو پہلا حج نافذ ہوا ہے اس کی صدارت و قیادت و امارت حضور نے حضرت ابوبکر کو عطا فرمائی. اور مصلی کوئی کم ذمہ داری ہے, یہ بھی تو حضرت ابوبکر ہی کو حضور نے دیا تھا نا. غزوہ احد کے بعد جو جتنے سرایا ہوئے ہیں ان سرایوں کی ساری مہم حضرت ابوبکر نے طے کی ہے. خیبر کے اندر جو سب سے بڑا قلعہ تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھ پر تھکن کے آثار ہے, اب اس قلعے کو فتح کرنا ہے. فرما کون کرے گا؟ فرما ابوبکر تم امیر ہو, تم لے جاؤ لشکر اپنے ساتھ. تو ایسے درجنوں واقعات انشاءاللہ ہم تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ باقاعدہ حضور نے ایک نہیں 3600 مقامات پر حضرت ابوبکر کو باعتبار لشکروں کا امیر بنا کر اور خاص سفارتی منصب میں امانت بنا کر بھیجا ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی بھیجا ہو الزامن, اور گفتگو ختم کر رہا ہوں, اگر نبی بھیجا ہو تو ہم شیعوں سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نزدیک کسی کی افضلیت کا مقام مدار یہ ہے, اور تمہارے نزدیک کسی کے افضل ہونے کا کے لیے دلیل یہ ہے کہ اسے کسی مہم میں امیر بنا کر بھیجا گیا ہو. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں تمہاری ساری ذریت کو چیلنج کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال سے زیادہ خلیفہ رہے, کوئی ایک مہم بتاؤ جس میں امام حسن کو امیر بنایا ہو, امام حسین کو امیر بنایا ہو. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ ایسا گیلا جوتا ہے کہ پھر اگر ان میں ذرا بھی شرم ہو تو منہ نہیں اٹھا سکتے. اگر اس کو بلیل بنا کر حضرت ابو بکر کے خلاف لیا جائے گا تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 4 سال سے زیادہ خلیفہ رہے, لیکن آپ نے کسی بھی سفارتی کام کے لیے, کسی بھی ضروری مہم کے لیے, کسی جنگ کے لیے نہ امام حسن کو کبھی امیر بنایا نہ امام حسین کو امیر بنایا. پتا چلا تم خود اہل بیت کے گستاخ ہو, اس لیے ایسے اصول بناتے ہو جس میں در پردہ اہل بیت کی گستاخی ہو جائے. اہل سنت ایسے اصول کو مانتے ہی نہیں ہے, اس لیے امام حسن کی محبت بھی ہمارے دل میں ہوتی ہے اور امام حسین کی محبت بھی ہمارے دل میں. تو میرے دوستو انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ آنے والے درس میں ذکر کروں گا, اور 3 ان بنیادی سوالوں کے, اور اس کے بعد 4th مسئلہ ہمارا ختم نبوت پر ہوگا. جو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ آخری لمحات بڑے تاریخی ہیں, اور اس میں ایک اور آگے بات آئے گی جو حضور نے اپنے وصال سے گویا کہ یوں آپ سمجھ لیجئے ظاہری تاریخ کے اعتبار سے, جس کو کہنا 2-3 گھنٹے, یعنی حضور کے وصال ظاہری سے 2-3 گھنٹہ پہلے حضور نے خطبہ اور دیا تھا کہ لعن اللہ یہود و النصارى, اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور الانبیاء مساجدا, کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. اس روایت کو اٹھا کر سعودی نجدی اعتراض کر کے گنبدوں کو گراتے ہیں اور مزاروں کو اڑاتے ہیں, اور آج بھی ہمارے وہاں یہ دہشت گردی ان خارجیوں کی تحریک جو چل رہی ہے یہ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جو بحثیں آ رہی ہیں یہ بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ پورے تقابل کے ساتھ اور تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ان 5 کے 5 بحثوں پر انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم تفصیلی کلام کریں گے. کوئی تفخر کے لیے نہیں, کوئی زور علم دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ جو اصل حضور کا جو مزاج تھا, اور آج تک 1400 سال تک امت نے ان 5 چیزوں کا جس انداز میں سمجھا ہے اسی انداز کو ہم نے اختیار کرنا. ہمارے اکابر اسلاف نے جو اس کے جوابات دیے, جو روش قائم کی ہے اس کو اپنانا ہے. اس میں نجدیت کا بھی اعتراض ہے اور شیعت کا بھی اعتراض ہے. تو یہ ایک طرف رافضیت ہے اور ایک طرف خارجیت ہے, اور درمیان کی راہ جو ہے وہ اہل سنت ہے, کیونکہ اہل سنت جو ہے وہ معتدل مزاج کے ہیں نا. اور اسی کو ملا جیون رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اہل سنت کون ہے. فرمایا اہل سنت وہ ہے کہ ہوا متوسطۃ بین الجبر والقدر. اہل سنت اعتدال اور درمیان کی راہ کا نام ہے. یہ نہ اس طرف کھینچتے ہیں نہ اس طرف کھینچتے ہیں, بلکہ درمیان کی راہ چلتے ہیں. اس لیے کہ امت میں کئی فرقے آئے, کوئی ایک طرف ڈلک گیا کوئی دوسری طرف, اور جو درمیان میں چلا وہ اہل سنت. ایک فرقہ ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ انسان بالکل مجبور ہے, اس سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے, بالکل مجبور ہے. اور ایک فرقہ ایسا آیا جس نے کہا انسان بالکل مختار ہے, خدا چاہے نہ چاہے انسان کر سکتا ہے. تو یہ بھی انتہا کو گیا, یہ بھی انتہا کو گیا. تو اہل سنت کون ہے؟ بین الجبر والقدر. اہل سنت وہ کہتے ہیں نہ انسان مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار. اس کے بعد ایک گروہ آیا, اس نے یہ کہا کہ نجات کے لیے صرف صحابہ کی محبت کافی ہے, اہل بیت کی ضرورت نہیں. وہ خارجی تھے. اور ایک نے کہا جی نجات کے لیے صرف گویا کہ اہل بیت کی محبت کافی ہے, صحابہ کی ضرورت نہیں. وہ رافضی تھے. تو فرما فیا متوسطۃ بین الجبر والقدر و بین الرفض والخروج. اہل سنت وہ ہے جو کہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بات ملا جیون نے ذکر فرمائی, فرما بین المحبت والعقل. ایک ایسا گروہ آیا جس نے کہا بس محبت کرتے رہو یہی کافی ہے. ایک گروہ آیا اس نے کہا محبت کی ضرورت نہیں ہے, ہر شے کو عقل میں پرکھو. اس کا جواب ملا جیون نے دیا کہ اہل سنت نہ صرف بے لگام محبت کی طرف چلتے ہیں, اہل سنت نہ بے لگام محبت کی طرف چلتے ہیں, لفظ میرا سنیے, محبت نہیں بے لگام محبت, ایسی محبت جو بے لگام ہو, جو نفس پیدا کرے. تو اہل سنت نہ بے لگام, شتر بے مہار کی طرح, ایسا اونٹ جس کی نکیل نہ ہو, جو کہیں بندھا ہوا نہ ہو, کسی کوٹے کے ساتھ نہ بندھا ہو, وہ صحرا میں جہاں اس کی مرضی آئے منہ اٹھا کے بھٹکتا رہے, نہیں, ایسی نہ بے لگام محبت کے اہل سنت قائل ہیں اور نہ بے لگام عقل کے قائل ہیں, بلکہ درمیان کے قائل ہیں. محبت اتنی کرتے ہیں جس کو عقل قبول کرتی ہے، اور عقل کو اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنی شریعت قبول کرتی ہے. انشاءاللہ العزیز یہ اہل سنت کا مزاج ہے، یہ مقدمہ ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ یہ تاریخی اور یہ تحقیقی یہ پہلو کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم زیادہ سے زیادہ شعور حاصل کریں، تاریخ کے اصل جروکوں میں جھانک کر اس بات کو دیکھیں. اور میں نوجوان سے کہوں گا، میری ایک مکمل تقریر ہے یہاں پر 4 گھنٹے کی، دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب کے نام سے. یہ دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاذبہ، اگر صحابہ کی عظمتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس تقریر کو بھی آپ سنیے. اور ایک دوسری تقریر میں نے یہاں پر کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا احساس ذمہ داری خلافت کے حوالے سے، وہ بھی ایک تقریر نیٹ پر موجود ہے. اور ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پر تان و تشنی اور الزامات کا منہ توڑ جواب، یہ تمام تقاریر کو آپ سامنے رکھیں گے. تو اس میں تقریباً ہم نے یہ کوششیں کی ہیں کہ صحابہ سے متعلق جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ کھل کے سامنے آئے. اور اس کو اگر پھر بھی سمو کر کے آپ اجمال میں سننا چاہتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہماری تحقیق کی تقریر ہے کہ دشمنان امیر معاویہ کا منہ توڑ جواب، تو اہل سنت کے اندر کچھ لوگ گھسے ہوئے ہیں، اہل سنت میں کچھ لوگ. تعلق قادری نے کچھ دن پہلے تقریر کی، معاذ اللہ، نیٹ پر موجود ہے، وہ بھی پکا یعنی در پردہ رابضی ہے. اس نے تقریر کی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی خارجی اور رابضی ان دونوں کی خاص علامت ہوتی ہے، اگر کسی کی خارجیت کو ٹٹولنا ہونا تو اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرو، اگر وہ چڑ جائے تو سمجھ جاؤ اس میں خروج موجود ہے. اور رابضی کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا نام لو، اگر وہ بدکنے لگے تو اس کے اندر ربز موجود ہے. حال میں نیٹ پر ایک تقریر اس کی آئی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اتنی غلط بات کی اس نے. اس نے کہا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، ان کو جوتے مار کر مسجد سے نکالا جائے. یہ تقریر اس نے کی، جوتے مار کر معاذ اللہ مسجد سے نکالا جائے. جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی تعریفیں کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، ان کو جوتے مار کر مسجد سے نکالا جائے. اور خود کہتا ہے کہ علم علماء نے صرف اتنا لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر لعنت نہیں ہوگی لیکن حضرت امیر معاویہ کی تعریف بھی نہیں ہوگی، یہ علم کلام میں موجود ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ طارق قادری کا جھوٹ اور اس کے اندر پوشیدہ جو شیعت ہے، کیونکہ امام ابی طالب پر اس کی تقریریں موجود ہیں، شیعت کی طرفداری پر آج آپ جائیے نیٹ پر لکھیے طارق قادری وتھ شیعہ، 3600 تقریریں کھل جائیں گی جو ان کے امام باڑوں کے اندر ان کی تعریفوں میں اس نے کی ہے، نیٹ پر موجود ہے. اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. اہل تھانوی بھی تو اپنے آگے چشتی لکھتا تھا، تو کیا وہ خواجہ صاحب کو ماننے والا ہو گیا؟ اسی طرح یہ اپنے نام کے آگے قادری لکھے تو کیا یہ حضرت میرے حضرت غوث اعظم کا ماننے والا ہو گیا؟ تو یہ بات سنیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے لیے متکلمین جو عقائد پر بحث کرتے ہیں، عقائد مہیا کرتے ہیں، انہوں نے کہیں پر بھی حضرت امیر معاویہ کی تعریف نہیں کی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں متکلم کو چھوڑیے، سب سے بڑا عقیدہ دینے والے رسول اللہ خود ہیں. احادیث میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت سے تعریف فرمائی ہے، جامع ترمذی میں ان کے فضائل میں روایتیں موجود ہیں، بخاری میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول اور اہل بیت میں سے ہیں نا، حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں نا اور اہل بیت میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص پہنچا اور اس نے کہا حضور حضرت امیر معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، 3 رکعت نہیں پڑھتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تم چپ ہو جاؤ، ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ صحابی ہیں. میں پوچھتا ہوں منہاجیوں سے، مجھے بتاؤ صحابی سے بڑا کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ صحابی سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور تیرا یہ کہنا کہ جناب کہ کسی متکلم نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان نہیں کی، میں نے کہا متکلم کو اپنی جیب میں رکھ، یہ صحابی رسول اہل بیت کے فرد حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کہہ کر خطاب کرتے ہیں، اور صحابی سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے امت کے لیے. تو لہٰذا ان تقاریر کو بھی میرے نوجوانوں سنو، اور اپنے عقائد اور عقیدے کے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس بات کو محفوظ کرو، اس لیے کہ یہ چیز محفوظ ہو جائے گی، یہاں پر آپ اس نظریے کو مکمل کر لیں گے تو پھر نمازیں خود بخود بچ جائیں گی. لیکن نماز روزہ زکوٰۃ بندہ ادا کرتا رہے، وہ تو ادا کرنا ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ اگر بدعقیدگی عقیدے کے اندر آ گئی، بد مذہبیت معاذ اللہ عقیدے کے اندر آ گئی، تو پھر تو نماز بھی نہیں بچے گی، روزہ نہیں بچے گا. اس لیے کہ مین چیز ہے عقیدہ، عقیدہ سالم رہا تو اعمال کو وہ کھینچ کر خود لے جائے گا، بلکہ اعمال میں اگر کمی بھی رہی تو عقیدے کی پختگی کی وجہ سے اللہ اس کو پورا کر کے جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پر رکھے، اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر رکھے، اللہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر رکھے، ہمارے دلوں میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محبت عطا فرمائے، اور اللہ نے جس کو جو مرتبہ
اور حضور کے توسط سے جو شان اللہ نے دی ہے اللہ ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی سر کی آنکھوں کو بند کر دیجئے اور اپنے وہ عشق جس کا ایک دائرہ ہے, جس کا ایک ضابطہ ہے, جس کے قانون ہے جو شریعت مہیا کرتی ہے, اس محبت کو دل میں بھڑکا کر گرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ کے اندر, بلکہ اسی استوانہ سریر کے پاس اپنے آپ کو موجود پائے. ریاض الجنہ کی مقدس فضا کہ آج وہاں پر فرش میں ماربل تو لگ گئے ہیں, قالینے ہیں, وہ فرش بظاہر ویسا نہیں ہے لیکن وہ فضا وہی ہے, وہ جگہ وہی ہے جہاں پر اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ظاہری کے 10 سال گزارے. حضرت ابو بکر نے وہاں پر اپنی خلافت کے 2 سال سے زیادہ عرصہ گزارے. حضرت عمر نے جہاں پر اسی مسلح پر اسی جگہ پر 10 سال کے قریب عرصہ گزارا. حضرت عثمان غنی نے اسی مسجد مبارکہ کے اندر اور اسی فضا میں اور اسی جگہ میں 12 سال کے قریب خلافت کے معاملات کو سر انجام دیا. وہ وہی مسجد مبارکہ جہاں امام حسن نماز پڑھتے تھے, امام حسین نماز پڑھتے تھے, وہ وہی مسجد مبارکہ ہے جہاں پر صحابہ کی صفیں لگتی تھی. اپنے آپ کو وہاں پر موجود پائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت, آپ کا علو اور آپ کی افضلیت کو ذکر کیجئے. امام العاشقین حضرت امام بوسی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ النا کی لکھے ہوئے اس مبارک کلمے کے ذریعے, لیکن اپنی سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور سر کو جھکا کر اپنی, اپنے بچوں, اپنے والدین, اپنے اہل و عیال کے لیے عافیت و مغفرت کی نیت کر کے یک زبان ہو کر پڑھیں, محمد سید القومین وساقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا. مل کر یہ شعر بھی پڑھ لیجئے جو حضور کے استقبال کے وقت پڑھا گیا, جو حضور کے محبوب اشعاروں میں سے ہیں. طال البدر علینا من ثنیات الوضع وجبت شکر علینا مدعا للہ دا. طالع البدر علینا من ثنیات الوضع وجبت شکر علینا مدعا للہ دا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ملائے کریم جو بیمار ہیں صحت کامل عاجل عطا فرما, جو پریشانی حال مبتلا ہیں پریشانی کو دور فرما, جو رزق حلال کے متلاشی ہیں ذرائع مہیا فرما, جو معمور ہیں اس میں استقامت و برکت عطا فرما. ملائے کریم موسم کے ناگفتہ بہر حالات پر اپنا خاص فضل فرما, ملک پاکستان کو استحکام و دوام و استمرار من فرما, اس ملک میں بسنے والوں کو زمینی آسمانی تمام آفات و بلیات ناگہانی مصیبتوں حوادثات سے مولا کریم محفوظ فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.